कोई बात है कि आदमी समय तौर पर उसे कड़ा करे, अलग चीज न खाए लेकिन उसको आराम हमने कहा है तमाम लोगों से जहां भी कोई ले जाना चाहे, हमने कहा हम को छोड़ के नहीं जाऊंगा, यहां से निकाल करके फिर ले जाऊंगे, गायब नहीं वहां से बताने कौन से की है वो कुछ शुरू में पड़ता है इधर बाहर के हर बात पता नहीं लोग ले जाएंगे कई दिनों से उन्होंने काम किया भाई हर दिन छोड़ करके बोल मगरिब के बाद ही कर रहे हैं निकाल रहे हैं हर हम दूर छोड़ करके नहीं जाएंगे, अरबी का हो उर्दू का हो जिसको ले जाना हो बाद में ले जाना अगर हो जाए कोई बात नहीं ये दुआ दे रहा हूँ उतरा मजबूर होके दिख रहा हूँ मेरा भी लेकिन बस अल्लाह ने ये बात कही थी अल्लाह ताला आपको चीजें मालूम करें, लेकिन अगर कोई भाई मदद कर सकते हो तो मदद मेरा भाई हमारे पास नहीं कुछ है इस तरह की चीज की हम मदद कर रहे हैं अल्लाह ताला कर रखे भाई का इमाम पर दोबारा मजबूर हो गया करते हैं वो काबा बनवाना है ये है काबे तक मदद कर रहे हैं ये बोल देते हैं अक्सरियत का ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वाले तौर पर जिंदा समय पर मजबूर हवाले के तौर पर ये कुरान की आयत को दरवाज बताते हैं आयत जिक्र करते हैं जब तुम नबी करीम कि कोई शख्स मुसलमान कुरैश में से हुक्म करके आएगा तो उसको आप वापस कर दीजिए, वो जंगल को वापस कीजिए। प्यार रसूल ने फरमाया अभी तो सुलह हो रही है, अभी अभी हुई है, इसको छोड़ दो। कहा नहीं। तो प्यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि तुम चले जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगा। मजबूर होकर के उनके साथ गए, दो आदमियों को उनके साथ किया। अचानक उनको मौका मिला तो उनकी तलवार लेकर के एक आदमी को कत्ल कर दिया और एक आदमी भाग गया। फिर वो वहां से जाकर के मक्का और मदीने के दरमियान साहिल समंदर के पास उन्होंने अपनी जगह बनाई। जो भी मुसलमान होता वहां जाकर के अपनी पनाह लेता, जो भी मुसलमान, वो जानते थे कि अगर हम मदीने गए तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहद और पैमान और सुलह के कवानीन के साथ हमें वापस कर देंगे। तो जो शख्स मुसलमान होता था मक्के का जाकर के वहां पनाह लेता था, बल्कि वहां मोर्चा बना लेते थे। इनका जो काफिला जाता था तिजारती शाम की तरफ उसी रास्ते से जाता था और उनको छेड़ करके सब कुछ माल छीन लेते थे। आखिर में मजबूर होकर के प्यारे रसूल के पास गए, कहा ये सुलह का ये बंद जो है इसको हम आपसे तलब कर रहे हैं कि आप इसको तोड़ दीजिए और जो भी आए आप अपने पास उसको रख लीजिए। तो खुद उन्होंने मजबूर होकर के प्यारे रसूल से तलब किया। उसके बाद फिर दूसरे कबीलों के लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे और मुसलमानों की एक बड़ी ताकत बनी। फिर अचानक उन्होंने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बंद ये भी था सुलह का कि कोई शख्स किसी के अहदनामे में दाखिल हो सकता है, अगर मुसलमानों के साथ दाखिल होना चाहे अहद मुहादा में वो दाखिल हो जाए, काफिरों के साथ अहद मुहादा में दाखिल होना चाहे तो वहां हो जाए। बनी खुजा मुसलमानों के अहदनामे में दाखिल हुए और बनी बकर जो है वो कुरैश के साथ। बनी बकर ने रात में बनी खुजा पर उनकी जगह जो थी ये मुसला के नीचे आगे जाकर के जिसको हम कहते हैं खुदई से और आगे उनका कबीला था, रात में आकर के उन्होंने हमला किया उन पर और उनके कुएं के पास उनके बहुत से आदमियों को मारा और फिर मार करके और उन लोगों को उसी कुएं में डाल दिया। वहां से बनी खुजा के एक आदमी भागे गए, प्यारे रसूल कुफारे कुरैश ने उनकी मदद भी की थी, कायदे के साथ मदद नहीं करना चाहिए थे उनको, हमारे वाहिद जो हैं या हमारे जो जिनसे हमने किया है उनके खिलाफ इनको मदद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कुरैश ने बनी बकर की मदद की। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर लगी, प्यारे रसूल ने तैयारियां शुरू कर दी फतेह मक्का के लिए, क्योंकि ये अहद को उन्होंने तोड़ा, गोया जे सुलह के कानून को उन्होंने तोड़ा। पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुपके चुपके तैयारियां शुरू कर दी, बल्कि ये कहा कि किसी को खबर ना लगे। اور آپ لوگوں جس طرح اور دوسری جگہوں پر آپ پوچھتے رہے کہ ہمیں ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، مکے کی طرف آپ نے اشارہ نہیں فرمایا تاکہ لوگوں میں یہ خبر پھیل نہ جائے. حاتم بن ملتا کا قصہ اس سے پیش آیا کہ چپکے سے انہوں نے خط لکھا کسی لڑکی کسی عورت کے ہاتھ دے کر کے بھیجا، اور وہ کفر اور نفاق کی بنا پر انہوں نے نہیں یہ کیا تھا، یہ کام تھا. انہوں نے کہا ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ پیارے رسول کی مدد کرے گا، پیارے رسول کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کرے گا، مدد کرے گا، لیکن ہم ایک احسان ان کے اوپر ڈال دیں، خبر کر دیں، آخر پیارے رسول ہی کو فتح ہونی ہے. اچانک پیارے رسول کو وہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ایک عورت ہے جو خبر دینے کے لیے مکے والوں کو جا رہی ہے خط لے کر کے حاتم بن بلتا کی طرف سے. پیارے رسول نے حضرت علی اور حمزہ کو بھیجا اور کہا جاؤ فلاں جگہ پہنچو گے تو وہاں ایک عورت ملے گی، اونٹ پر سوار ہو کر کے جا رہی ہے، اس کے پاس خط ہے لے کے آؤ. وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ خط نکالو، کہاں ہے تمہارا؟ کہا نہیں ہمارے پاس کوئی خط نہیں ہے، انکار کیا. انہوں نے سختی سے کہا کہ دیکھو یا تو خط نکالو یا نہ ہم تمہیں نکال کر کے تلاش لیں گے، تلاشی لیں گے، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ عربی کا لفظ لنو جر نند کے میں نے سیاب کپڑوں سے ننگا کر کے تمہاری ہر جگہ ہم تلاشی لیں گے. تو اس نے جوڑے میں باندھ رکھا تھا اس کو نکالا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی. گویا صلح کیا تھا پیارے رسول نے، صلح کے قانون کو انہوں نے توڑا تو پھر ہمیں ہو گیا کہ پھر اب ان پر حملہ کریں. تو اس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا. تو یہ صلح بھی جائز ہے، ظاہری طور پر مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہو لیکن اگر اس میں مسلمانوں کی جان کے بچانے کا امکان ہو، مسلمان کمزور حالت میں جیسے کہ اس وقت ہیں تو بہت سی مجبوریوں سے دو چار ہو کر کے گزرتے ہوئے کبھی کبھی کچھ چیزیں برداشت بھی کرنی پڑتی ہیں. آج کل کے حالات ایسے ہی گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایمان دے، طاقت دے. حقیقت ہے کہ کمزوری نہیں ہے لیکن یہ کہ کمزور بنے ہوئے ہیں، اپنے آپس میں جنگ میں کمزور نہیں ہیں، دشمنوں کے ساتھ جنگ میں کمزور ہیں یا دشمنوں کے سامنے بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنے میں بہت ہی آگے آگے ہیں. عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذها یعنی الجزیہ من مجوس حجر. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر، جس کو اس وقت احسا کہا جاتا ہے، وہاں کے مجوسیوں سے آپ نے جزیہ لیا. بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہودیوں یا نصرانیوں کے علاوہ کسی سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، ان کو یہ کہا جائے گا کہ تم اسلام قبول کرو یا پھر تم سے جنگ کریں گے ہم. جزیہ لے کر کے اپنے اندر جس کو رکھنا ہے وہ صرف اہل کتاب ہے، لیکن اس حدیث کو ذکر کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود صاف باندھا ہے کہ نہیں، کسی بھی کافر سے جزیہ لیا جا سکتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، بت پرست ہو یا آگ پرست ہو، جیسے کہ ہوتے ہیں کوئی کچھ قوم ایسی ہوتی ہیں جن کو آگ پرست کہتے ہیں، کوئی بھی ہو ہر ایک سے جزیہ لیا جا سکتا ہے. لیکن بعض فتح کے بعد کتاب میں لکھا کہ نہیں، اہل کتاب یعنی یہود نصارہ کے علاوہ اور کسی سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. اسی طرح عربوں سے بھی جزیہ نہیں لیا جائے گا، ان کو ان کے سامنے دو ہی اختیار ہے، یا تو اسلام لائیں یا جنگ کریں. لیکن ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اسلام آیا ہے لوگوں کو دین حق سمجھانے کے لیے، کوئی بھی طریقہ اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جائز، اور جنگ خون بہانے کے لیے نہیں، پیسہ بٹورنے کے لیے نہیں، رقم بٹورنے کے لیے، مال بٹورنے کے لیے نہیں. ورنہ جزیہ جو ہے بہت کچھ لیا مقدار میں لیا جا سکتا ہے، سال میں ایک دینار ایک آدمی کی طرف سے، جبکہ ایک مسلمان ہزاروں اپنے زکات میں سے خرچ کرتا ہے سال میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو اپنے درمیان جزیہ لے کر کے کسی بھی کافر کو رکھا جائے، مسلمانوں سے گھل مل کر کے، مسلمانوں کے قوانین، مسلمانوں کی عبادتوں کو دیکھ کر کے متاثر ہو کر کے مسلمان ہونے کا امکان ہے تو ان سے جزیہ لیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح تمام ملکوں میں اسلام پھیلا حقیقت میں. ہندوستان جیسے علاقے میں خود جہاں بت پرستی تھی اور صدیوں سے چلی آ رہی تھی، وہاں جو سمندر کا علاقہ خاص طور پر مالیبار، نکوبار اور مالدیپ، یہ سب علاقہ جو ہے لکادیپ، سب صرف عرب تاجروں کے ذریعے ہی تھے، ان پر وہ مسلمان ہوئے جاتے تھے، ان کے معاملات کو دیکھ کر کے وہ لوگ مسلمان ہو گئے. نہ کوئی تلوار چلی اور نہ کوئی تیر تفنگ. تو اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اور نہ یہ کہ نہیں دو ہی اختیار ہے، یا تو جنگ کریں گے یا اسلام قبول کریں. نہیں، اگر ان کو اپنے درمیان رکھ کر کے اسلام سمجھانے کا، اسلام کے قانون کے سمجھانے کا موقع ملے تو ان کو موقع دیا جائے. وعن عاصم بن عمر رضي الله عنه عاصم بن عمر انا انس وعن عثمان بن ابي سليمان ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد الى عقيد لدومه فأخذوه فحق ندمه وصالحوا على الجزية. اسی طرح تبوک کے علاقے میں دوما ایک جگہ ہے, وہاں کے بادشاہ, وہاں کے جو بادشاہ تھے ان کے پاس یا ان کی طرف حضرت خالد بن ولید کو پیر رسول نے بھیجا, فأخذوه تو لوگوں نے اس کو پکڑا اور لا کر کے پیر رسول کے پاس آئے. پیر رسول نے اس کا خون معاف کر دیا اور جزیہ پر اس کے ساتھ صلح کر لی کہ سالانہ اتنا جزیہ تم دے کر کے زندہ رہ سکتے ہو. قصہ یہ ہے کہ پیر رسول نے بتایا کہ جاؤ دیکھو, یہ بھی ایک معجزاتی بات ہے, پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. پیر رسول نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ جاؤ چاندنی رات میں اس کو پاؤ گے نیل گائے, بقر الوحش, نیل گائے کے شکار کے لیے نیچے اترا ہوگا. تو اچانک حضرت خالد بن ولید اور دوسرے لوگ کمین میں بیٹھے ہوئے تھے گھاس میں, وہ نکلا, اس کے ساتھ دو چار ساتھی نکلے اور ایک نیل گائے آئی اور اس کے محل کی دیوار سے اپنے سر رگڑنے لگی. اتنے میں اس نے وار کیا اور ادھر حضرت خالد وغیرہ کے لوگوں نے پکڑ کر کے اس پر وار کر کے اور اٹھا لیا. اس کو اٹھا کر کے لائے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا تھا اور اس کے لیے اس کا ملک بھی واپس کر دیا کہ جاؤ تمہیں ہمیں اتنے سال تک اتنے جزیہ دینا ہے سال میں. تو اس کی یہ بھی ایک شکل ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ جس کسی کو پکڑو اور اس کو مار ہی ڈالے, نہیں, قید میں رکھ کر کے جو بھی صلح کی شکل ہو یا جو بھی مصلحت مسلمانوں اور اسلام کی اور مسلمانوں کی ماں مصلحت جس میں ہو اس پر عمل کیا جائے. اصل میں ان سب احادیث کے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں, عرب لوگوں سے جزیہ نہیں لیا جائے, اور یہ خاص طور پر مذاہب میں اس کا اختلاف ہے, مذاہب میں. لیکن مذاہب کے اختلاف میں فیصلہ کس سے ہونا چاہیے؟ احادیث. یہ ہے اصل حقیقت میں مذہب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہوتا یہ ہے کہ نہیں, مذہب کی سختی میں احادیث کو توڑ مڑوڑ کر کے اور اس کے معنی کچھ اور بیان کیا جاتا ہے. یہ بھی چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ گستاخی کی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. تو احادیث کے ذریعے سے کسی نے اگر کہا ہے کہ نہیں, ہمیں عربوں سے جزیہ لینے کا حق نہیں یا جائز نہیں ہے, تو یہ قول خطا مانا جائے. کیونکہ پیارے صحیح روایت ہے کہ پیارے رسول نے وہ قیدر جو عرب قبیلے کا تھا اس سے جزیہ لیا. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى الیمن. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے رسول نے یمن کی طرف بھیجا. اس سے پہلے بخاری کی شریف کی ایک روایت یہاں گزر چکی ہے کہ بھیجا اور کہا کہ دیکھو, تم آؤ گے تو سب سے پہلے تم جس قوم کے پاس آ رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں, انک ستأتی قوما اہل کتاب, وہ لکھے پڑھے ہیں, یہودی اور نصرانی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم علم سے مسلح ہو کر کے تیار ہو کر کے ان کے پاس جاؤ. پڑھے لکھے قوموں کے پاس جا رہے ہو تو ان کو سمجھانے کے لیے تمہیں علم چاہیے. انک ستأتی, اس سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ کوئی بھی تبلیغ کرنے کو نکلے تو ظاہر بات ہے اس کے پاس علم ہونا چاہیے. انک ستأتی قوما اہل کتاب, تو سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے کا. پھر اس کے بعد اگر اس کو مان لے تو پھر صلات پڑھنے کا, پھر زکات, پھر حج, یہ سب ترتیب وار ذکر ہیں. اور حضرت معاذ بن جبل وہاں کے قاضی بھی تھے اور دوسرے معاملات جتنے تھے انتظامی سب کچھ کے اس کے ذمہ دار بھی تھے. بعد میں پیارے رسول نے حضرت ابو موسیٰ کو بھی بھیجا ان کی مدد کے لیے, حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اردن کی طرف اور ان کو صنعاء وغیرہ کے علاقے میں, تاکہ لمبے چوڑے ملک میں دو آدمیوں کی مدد سے کام اچھے انداز میں چلے. تو اسی میں سے حضرت معاذ بن جبل کو یہ تعلیم دی تھی, امرنی ان آخذ من کل حال من دینار, ہر بالغ سے, حالم کا لفظ استعمال, حالمہ نہیں, حالم کے معنی بالغ مرد, جیسے عالم کہتے مرد کو, عالمہ کہیں گے عورت کو, تو حالمہ کہیں گے بالغ عورت کو. اس لفظ سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عورت کے اوپر جزیہ نہیں, جتنے بالغ ہیں, ایک باپ ہے اس کے چار بیٹے بالغ ہیں ان سے لیا جائے گا, دو بیٹے چھوٹے ہیں یا عورتیں ہیں دو چار, ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا, ان کے نام کا نہیں لیا جائے گا. ہمارا نیان آخر میں کل حال میں دینا عید لہو معافرین, یا اس کے بدلے وہاں کا معافری کپڑا. کپڑے جو ہیں یہاں کم ہی بنے جاتے تھے, ذکر آتا ہے بنتے تھے لوگ, لیکن یمن سے آنے والے کپڑے یا شام سے بہت اچھے ریشمی قسم کے بھی کپڑے آتے تھے, جیسا کہ روایت میں آیا ہے. اچھے کپڑے وہیں سے آتے تھے. تو پیار رسول نے فرمایا کہ ایک دینار کے بدلے اگر کپڑے دیں اس قیمت کے تو اس کو لے لینا. اخرج ابو الثلاثہ. آپ نے شاید سنا ہو کبھی کہ یہ صدقہ فطر کے بارے میں, صدقہ فطر کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس میں پیسے بھی دے سکتے ہیں یا صرف اجناس ہی دے سکتے ہیں, چاول کا یہ کیا نام ہے جو ہمیشہ کی, یا اکثر جو لوگوں کے کھانے کی چیز ہے جسے جس کو کھاتے ہیں
گلے
کی شکل میں, یا اس کے پیسے اس کے بدلے دے سکتے ہیں. تو لوگ جو استدلال کرتے ہیں اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت معاذ کو پیارے رسول نے ایک دینار کے بدلے کپڑے اسی کے بدلے لینے کو جائز کہا تھا یا اجازت دی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ میں بھی, یا زکوٰۃ فطر یا عام زکوٰۃ میں بھی اس کے بدلے کوئی جنس یا کوئی ایسے غلہ, یا یہاں تک کہ لوگوں نے کہا لوہا لکڑ بھی لیا جا سکتا ہے. لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کے بارے میں دوسرے معاملات میں دوسری چیزوں میں آپ اس کا بدلہ لے لیں قیمت لگا کر کے, لیکن صدقہ فطر کے بارے میں جتنی روایتیں آئی ہیں اس میں تاکید کی گئی ہے کہ یہی غلے اور اجناس لیے جائیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن عبدالرحمن بن عوف بہت بڑے مالدار تھے, پیسے بھی تھے ان کے پاس, غلے بھی تھے, جانور بھی تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, لیکن کسی سے ثابت نہیں کہ وہ غلے کے بجائے اور کچھ دیتے تھے, حضور کے بجائے اور ان چیزوں کو جن کو پیارے رسول نے جائز کہا تھا اس کے علاوہ دیتے تھے. وعن عائذ بن عمرو المزنی رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الاسلام یعلو ولا یعلا. اسلام بلند ہوتا ہے, اسلام کو نیچے نہیں کیا جائے گا, یعنی کسی دوسرے دین کو اس کے اوپر نہیں کیا جائے تاکہ اسلام نیچے ہو, نہیں, اسلام بلند ہوگا یا بلند ہے. لیکن اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بلند ہونے کے لیے بھیجا ہے. وہ الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو حق اور ہدایت دے کر کے بھیجا, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ تمام دینوں پر غالب کیا جائے. لیکن اس حدیث کو یہاں ذکر کرنے کا جزیہ کے اور صلح کے معاملے میں معنی مطلب یہ لینا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی صلح نہ کی جائے جس میں اسلام کی ذلت ہو, اس کے علاوہ شادی وغیرہ کے معاملے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی کریں, لیکن کسی مسلم عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہودی یا نصرانی سے شادی کریں, یہ بھی مانا لیا گیا ہے. اس کے علاوہ اور بہت کچھ اس معنی میں اس کی تفسیر کی جاتی ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. پھر رسول فرماتے ہیں یہودی اور نصرانی ملے تو ان کو پہلے سلام نہ کرو, پہل تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے ایک صورت یہ بھی کہ اسلام مسلمان ہے, آپ کا درجہ ان سے بڑا ہے, وہ پہلے سلام کریں. وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ, اگر ان کو راستے میں کہیں ملو تو ان کا راستہ تنگ راستہ ہو, مسلمانوں کے لیے کشادہ راستہ ہو, فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى ضَيْقِهِ. یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسلام کا ایک مبنی بر ظلم قانون ہے کہ یہودی نصرانی کو تنگ راستے سے بھیج رہے ہیں, اپنا کھلے اور پھیلے ہوئے راستے سے کشادہ راستے سے جانا چاہتے ہیں, اور یہ کہ خود سلام نہ کرو بڑھ کر کے وہ لوگ پہل کریں تم پہل نہ کرو, یہ اسلام کے تعصب کی دلیل نہیں. حقیقت یہ ہے کہ تمام ادیان میں ہمیشہ ایسا رہا ہے, تمام ملکوں تمام ادیان میں, بلکہ یہود و نصارہ خاص طور پر ہمیشہ مسلمانوں کو نیچا سمجھتے رہے, ہمیشہ. در رسول کے زمانے میں بھی یہی طریقہ ان کا رہا, وہ تو کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤه, کلام پاک نے ان کے بارے میں ذکر کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں اور دوسرے لوگ عممی ہیں, یعنی یہ کہ ان کا مال ہمارے لیے جائز ہے, وہ ہمارے لیے ہمارے غلام ہیں سب. یہودیوں کا اب بھی تعلیمات جن کو آپ اگر اس زمانے کے مناسبت سے لکھنا چاہیں کچھ, تو ان کی کتابوں میں ان کی دہشت گردی اور ان کی گویا پورے ملک دنیا پر قبضہ کرنے کے خواب جو ہیں وہ نظر آتے ہیں اس میں. آپ ان کی کتابیں پڑھیں, اب بھی ہے, اب کہتے ہیں کہ آپ مسلمان دہشت گرد ہیں, اور جس شخص نے پیار رسول کے ساتھ بے ادبی کی اس کے لیے عذر کیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں صحافت کی آزادی, لیکن یہی صحافت اگر ان کے بڑے لوگوں میں جن کو غمز کہتے ہیں, وہ ان کی حکومت کے بہت بڑے لوگ ہیں, ان کے خلاف استعمال کیا جائے تو نہیں بولنے دیں گے، ان کی ملکہ ہے اور کچھ ہے. یہودیوں کی ہاں بھی اخبار میں آپ دیکھا تھا، دیکھا ہم نے کہ 10 سال پہلے کسی شخص نے، اصل میں انہوں نے ایک ڈھونگ رچا کہ ہٹلر نے، جرمنی نے 1 ملین یہودیوں کو جلا دیا، محرکہ کا لفظ، یعنی اس نے ایک گویا آگ جلائی، یہ بنایا تھا، آن بنایا تھا جس میں ان کو جھونک دیتا تھا. وہ بہت بری تصویر کھینچ کر کے لوگوں کے سامنے رو گا کر کے فلسطین حاصل کیا اسی کے پیچھے، اور اس کا خمیازہ جرمنی سے بھی طلب کرتے ہیں. اس کو ہوکولوس یا کیا کہتے ہیں اس جگہ، اس یعنی آگ کو جس میں جلایا تھا، اس کی ایک انہوں نے ہسٹری لکھی ہے. اس کے خلاف کسی برطانوی نے ثابت کیا کہ یہ سب جھوٹ ہے. اس میں چند لوگ مارے گئے جس میں یہودی بھی تھے، دوسرے قوم کے لوگ بھی تھے. اس کا باقاعدہ گزشتہ ہفتے اس کے اوپر 3 سال کی جیل اور پتہ نہیں کیا کیا سزا اس کے اوپر مقرر کی گئی ہے کہ اس نے ان کا، اگر صحافت کی آزادی ہے تو اس کو بھی لکھنے کی آزادی دیجیے، کیوں اس کا محاکمہ کیوں کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف مقدمات کیوں چلائے جا رہے ہیں، اور کیوں اس کے اوپر سزا مقرر کی جا رہی ہے. یہ چیزیں ہیں، طاقت کے ذریعے سے جو چاہے کریں، ان کے خلاف بول نہیں سکتے. بہت سے ایسے یہ لوگ یعنی بزدل ہیں، ان کے خلاف نہیں بول سکتے، اور جانتے ہیں کہ مسلمان بیچارے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اس وجہ سے وہ جو چاہیں مسلمانوں کو کہہ لیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان کے یہاں اس سے بڑھ کر کے اپنی قوم کے علاوہ دوسرے قوموں کی ذلیل کرنے کے قوانین ہیں. اسلام نے اسلام کو بلند کرنے کے لیے یہ، تاکہ وہ آگے چڑھ کر کے شیر نہ ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جھک کر کے ان کو سلام کریں گے تو آپ کے اوپر وہ آہستہ آہستہ چڑھ دوڑنے کی کوشش کریں گے. ایسے ہی ہوا تاریخ میں، اسی طرح ہوا. اس وجہ سے اسلام کے اس قانون کو مبنی پر تعصب یا ظلم کا قانون نہیں کہا جائے گا. ہمیں حق ہے، ہم مسلمان ہیں الحمد للہ. آپ اپنے ملکوں میں ہمیں وہ آسانی نہیں دیتے ہیں جو ایک مسلمان عام لوگوں کو ہوتی ہے. اس وجہ سے یہ قانون اسلام کا، اسی طرح اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے یہاں جزیرہ عرب میں مسجد کوئی نہیں بنا سکتا. ان کے یہاں بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جس میں آپ نہیں بنا سکتے مسجد وغیرہ. اب بھی فرانس وغیرہ میں باقاعدہ ان کا جو قانون ہے وہ نہیں بنانے دیتے ہیں. تو پھر کیوں اعتراض کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں کنیسے یا یہودیوں کے مندر یا ہندوؤں کے مندر نہیں بنانے دیتے کسی کے مندر میں؟ ہمارا ایک قانون ہے، اس قانون کے تحت ہم عمل کر رہے ہیں. تمہارے یہاں قانون ہے صحافت کی آزادی میں سب کچھ کر رہے ہیں، ہمارا ایک قانون ہم کسی کو نہیں بنانے دیں گے. ہمارا ایک قانون ہے ہم مکے میں کسی کو نہیں داخل ہونے دیں گے. جس طرح تم اپنے خاص ایریا میں کسی کو نہیں داخل ہونے دیتے ہو، تم ڈرتے ہو، سب کچھ ہے. اور بہت سے ایسے یعنی قوانین ان کے یہاں بھی ہیں. تو پھر اسلام ہی کیوں اکیلا ظالم ہوا؟ وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله، وفي هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم على بعض. صلح کی جواز کے لیے ایک حدیث سے بھی ذکر کی ہے کہ صلح کسی بھی قوم سے کی جا سکتی ہے اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کا ہاتھ بڑھائیں، اور اگر جنگ ہی کرنا چاہیں تو مسلمانوں کو پیچھے نہیں رہنا، لیکن صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں. بلکہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اگر کمزور ہو کر کے کوئی صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے تو اس پر سازی نہ کرو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دے کر تمہیں بھی ان کے ساتھ اس طرح کا مطالبہ کرنا پڑے. تو گویا اسلام چاہتا ہے کہ اگر وہ لوگ ہاتھ بڑھا رہے ہیں صلح کا تو ہم بھی ہاتھ بڑھا کر کے ان کے ساتھ صلح کریں. لیکن اسلام کو ذلیل کر کے یا اسلام کے قوانین کو سے تنازل کر کے اس کو چھوڑ کر کے صلح نہیں کیا جا سکتا. فذکر الحدیث، یہ حدیبیہ کے قصے میں ہے کہ اس میں پیارے رسول نے جو صلح کی اس کے الفاظ چند الفاظ ہیں. یہ صلح جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبد اللہ نے سہیل بن عمرو کے ساتھ کی ہے، حالانکہ جنگ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان یا کفار قریش کے درمیان 10 سال تک بند رہے گی. جنگ بندی کا اس کی صلح ہے. یا منفی الناس، تمام لوگ اس میں امن کے ساتھ رہیں گے اور کوئی کسی کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. وہ یا کفباب ہوں انباب، ہر ایک دوسرے سے جنگ کرنے سے دور رہے گا. پیارے رسول نے اس طرح کی صلح کی. واخرج مسلم بعضه من حديث انس فيه ان من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاء منا مؤمنا رددتموه علينا. اس میں ایک صیغہ یہ بھی تھا صلح کا کہ تم میں سے، انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی کافر ہو کر کے ہمارے پاس آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے، لیکن ہم کفار قریش یا ہم قریش میں سے کوئی مسلمان ہو کر کے جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. ظاہر بات ہے یہ زبردستی کا مطالبہ تھا, لیکن خطرہ یہ تھا. پیارے رسول نے کہا کہ نہیں, ایسا ہم نہیں کر سکتے. حضرت عمر پیچھے سے آواز دینے لگے کہ انقبل الدنی اتفی دیننا, اپنے دین میں ہم ذلت برداشت کریں, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. دونوں طرف سے ایسا ہونا چاہیے, کوئی کسی کو واپس نہ دے. تو انہوں نے کہا تو یہ سب صلح نہیں ہوگی. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, ٹھیک ہے, تم اس صیغے کو قبول کرو, اس بند کو لکھو, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانی کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیچارے گھبرائے, بلکہ بہت ہی اپنے طور پر غصہ ہوئے. بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے اس سخت پیارے رسول کے سامنے جو اس سخت انداز سے کہا, اللہ کے رسول یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم ذلت برداشت کریں. پیارے رسول نے بڑے ہی سلجھے انداز میں حضرت عمر سے کہا, الست تؤمن انی رسول اللہ, تم جان رہے میں اللہ کا رسول ہوں, میں جانتا ہوں انشاءاللہ خیر ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں بہت پچھتایا, اور اس کے بعد آخر میں اس کے لیے میں بہت کچھ کام کرتا رہا, نیک عمل, تاکہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ہم سے مٹا دے. آواز ہو سکتا ہے اونچی ہو گئی ہو, یہ بھی ایک چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا یہ اللہ دینا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, سورہ حجرات میں, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم. جب یہ آیت اتری تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی بات بولتے تھے تو یہ دیکھتے تھے کہ مسجد میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ سن نہ لیں, اتنا چپکے سے بولتے تھے. جب پیارے رسول آپ سے کچھ پوچھتے تھے تب واضح طور پر کچھ کوئی بات کہتے تھے. اسی طرح ثابت بن قیس ایک صحابی تھے, جب یہ آئے اتری تو چپکے سے جا کر کے گھر میں بیٹھ کر کے رونے لگے, اور کہا کہ میں تو بہت تیز, میری آواز عادت ہوتی بہت سے لوگوں کی, بہت تیز آواز سے بولتے ہیں, کہا میں تو ہمیشہ تیز آواز سے بولتا ہوں, میرے تمام اعمال بیکار ہو گئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض, جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح نہ پکارو. ان تحبط اعمالکم, خطرہ ہے کہ تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں. رو گئے, رونے لگے. پیارے رسول نے دو تین دن تک ان کو نہیں دیکھا, بخاری شریف کی روایت ہے, نہیں دیکھا. تو کسی کو بھیجا احوال معلوم کرنے کے لیے, تو کہا اللہ کے رسول وہ تو اس حالت میں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں کافر ہو گیا. پیارے رسول نے کہا کہ نہیں, تم مسلمان ہو, تمہارے اعمال الحمدللہ محفوظ ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت آواز بھی تیز اٹھائی انہوں نے, اس کی بنا پر انہوں نے بہت کچھ یعنی نیک کام کیا. حضرت عمر کہتے ہیں اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کے, کسی بھی گناہ کے کفارے کے لیے توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات اور دوسرے نیک اعمال اس نیت سے کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اس گناہ کو معاف کر دیں. فقالوا, انہوں نے کہا کہ آپ میں سے کوئی مسلمان کافر ہو کر کے آئے گا تو ہم اس کو نہیں لوٹائیں گے, اور ہم میں سے کوئی مسلمان ہو کر کے جائے گا تو آپ کو لوٹانا ہوگا. رتم والے فقالوا انکتب ھذا یا رسول اللہ, صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اس قسم کی شرط بھی ہم قبول کریں اور اس کو لکھیں. قال نعم, پیارے رسول نے فرمایا جی ہاں لکھیں گے. اور آپ نے بھی فرمایا کہ جو مسلمان ہو کر کے کافر ہو گیا تو اللہ تعالی ہمیں اس سے دور کرے, اس کو ہم سے دور کرے اور ہمیں ان سے دور کرے, جائے کہیں بھی جائے. وہ منجا انامن ہوں فتح اللہ ہوں فراجن و مخرجن, ان میں سے کوئی مسلمان ہو کر کے رغبت لے کر کے اسلام اور ایمان کی ہمارے پاس آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ نکالے گا. فیصلہ یہ جال اللہ ہوں, وہی راستہ نکلا کہ حضرت ابو جندل کو بھیجا انہوں نے, وہ بھاگ گئے سمندر کے کنارے, انہوں نے اڈا بنایا, جو بھی مسلمان ہوتے وہاں جا کر کے انہوں نے اڈا بنایا, اور جب بھی ان کا قافلہ گزرتا اس کو لوٹ لیتے اور اپنے کھانے پینے کا سامان اسے مہیا کرتے. جا کر کے پیارے رسول نے ہاتھ پر جوڑ کر کے انہوں نے کہا کہ اچھا صلح کے اس صیغوں کو آپ واپس لے لیجیے. جی ان عبداللہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل معاہدا لم یرح رائحت الجنہ, جس نے کسی کو عہد دے کر کے, امان دے کر کے اور اس کے بعد قتل کر دیا بے وفائی کر کے, لم یرح دونوں روایتیں ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. دیکھیے اسلام میں وفا عہد, وعدے کی کا وفا کرنا اس قدر اہم ہے کہ اور اس کو وعدے کی خلافی کرنا, عہد کی خلاف کرنا کتنے بڑے گناہ کا سبب ہے. جس کو گناہ کبیرہ میں ذکر کیا علماء نے, لم یرح رائحت الجنہ, جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَزُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا, 40 سال دور کی مسافت سے جنت کی خوشبو لوگوں کو ملے گی, لیکن اس شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. یعنی جنت سے چالیس سال کی مسافت سے بھی زیادہ دور اللہ تعالیٰ اس کو ڈال دے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو بھی امن دیا, کسی کو بھی اپنے ذمے میں محفوظ رکھا کوئی کسی کافر کو, تو کافر ہوتے ہوئے بھی اس کے خلاف اس کے ساتھ بے وفائی کرنا جائز نہیں. اب اگر ایک کافر کے ساتھ بے وفائی جائز نہیں تو پھر کسی مسلمان کے ساتھ بے وفائی میں درجہ ہونا جائز نہیں, اور ہی بڑا گناہ ہو جائے. اور خاص طور پر جب مکے وغیرہ میں ہو اور اللہ کے گھر میں ہو تو گناہ بڑھتے بڑھتے پہاڑ سے بڑھ کر کے پہاڑ ہو جائے گا. اللہ معاف کرے. باب السبق والرمی, مسابقہ اور تیر اندازی کا بیان. مسابقہ مقابلہ, یا انعامی مقابلہ ہو یا بغیر انعام کے مقابلہ, یہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. حقیقت ہے کہ اس قسم کا مسابقہ اگر نیک کاموں کے لیے ہے تو جائز ہے, یعنی مقابلہ کرانا, مقابلہ کرنا, داخل ہونا اس میں لڑکوں کے لیے اور ان کو انعام دینا تیسرے آدمی کی طرف سے, تو اس میں کوئی اعتبار نہیں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں تیر اندازی میں مقابلہ کریں, دوڑ میں مقابلہ کریں, جو آگے نکل آئے گا آگے نکل جائے گا, جو کامیاب ہوگا وہ 10 ریال دوسرے اپنے ساتھی سے پائے گا مان لیجیے. تو کیا یہ پیسے لے کر کے یا اجرت لے کر کے مسابقہ یا مقابلہ کرنا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے. شرط یہ ہے کہ مسافت مقرر, جیسے کہ انہوں نے تفصیل میں احادیث ہی سے تفصیل لی گئی ہیں کہ اس کی مسافت مقرر اگر دوڑنے کا ہے تو اتنے میٹر دوڑنا ہے, جو آگے بڑھ جائے گا وہ پائے گا اپنے ساتھی مقابل ساتھی سے اتنا. اسی طرح اگر گھڑ سواری ہے, کوئی بھی ایسے آلات جنگ یا جانور جن کے ذریعے سے آپ جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں.